थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मास्टर को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो बस ठीक है, वो मोबाइल आ गए यहाँ
जी।
ठीक है, तो हमारे हजरत ने सारी बातें बताई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने एक दफा कहीं नसीहत के लिए तशरीफ ले गए साहबा को, तो उस वक्त उन्होंने ऊंची टोपी पहनी हुई थी, बुरनुस कहलाती, बुरनुस बुरनुस पहनी हुई थी, वो इसी तरह की ऊंची टोपी। सहाबी का अमल जो है वही है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रजी अल्लाह तआला मजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे फिदा रहते थे कि कितनी दफा ऐसे सुना कि ऐसा हुआ कि एक सहाबी जा रहे थे, उनको मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर इस्तिंजा फरमाया था, वो वहां बैठ गए। यानी ऐसी तकलीद का इश्क था कि जो अमल जो हरकत हत्ता के जो सुकूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके आशिक थे। तो कैसे मुमकिन है कि वह ऐसा अमल करें जो खिलाफ सुन्नत है। इसी तरह से बाद लोगों ने यह मशहूर कर रखा है कि एक मुट्ठी से कम भी दाढ़ी रख सकते हैं, और बाद लोग जो है उन्होंने ये अपना उसूल बना रखा है कि दाढ़ी को काटते ही नहीं, क्योंकि हदीस पाक में है वफ़िरुल्लुहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ। तो बस वो उनकी ये सोच और समझ यहीं तक है। हालांकि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हज और उमरा फरमाते थे तो उसके बाद अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर एक मुट्ठी के बराबर उसको कतर देते थे। ये अल्लामा शामी ने लिखा है, अल्लामा शामी ने लिखी है बात। वो कान इब्ने उमर इज़ हज्ज अग्तमरा क़बज़ अला लिहयतिही फमा फजल अख़ज़, जितनी फाजिल होती थी एक मुट्ठी के बाद काट देते थे। तो सहाबी इतने बड़े हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे, जब वो एक मुट्ठी दाढ़ी रख रहे हैं तो फिर इसको क्या मतलब है, और हम किसकी तकलीफ करें। तो ये एक मुट्ठी दाढ़ी वहां से साबित है, एक मुट्ठी बढ़ाना और उसके बाद उसको कतर देना। अब देखिए एक मुट्ठी दाढ़ी जिसकी भी होगी देखेंगे कि खूबसूरत और नूरानी और अच्छी लगती है, और तबीयत करती है कि हम भी दाढ़ी रखें। और जो लोग काटते नहीं हैं एक मुट्ठी, उनकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, वो क्या होता है कि वो जरा हवा चली कैसे फैलती है वो, और अच्छी मालूम नहीं होती। और भी एक शख्स का हमारे हजरत ने सुनाया था कि बंबई में एक शख्स था, उसने इतनी लंबी उसकी दाढ़ी थी कि इस्तिंजा करते वक्त उसको बगल में दबा के, ये तो ये दीन थोड़ी है, दीन नफासत सिखाता है, नजाफत सिखाता है, और हर बात की जो है दीन के अंदर एक तरीका है। जब वफ़िरुल्लुहा है तो कितना बड़ा है, सवाल बहुत बहुत पैदा होता है कितना बड़ा है। तो सहाबी का अमल मिल गया कि इतनी बड़ा है। यही बात है कि दीन को जो है वो बुजुर्गान दीन से सीखा जाता है। एक दीन है, एक दीन की फहम, दीन की समझ। हाँ, दीन की समझ जो है वो हर शख्स को अता नहीं होती। मदारिस में बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत तुलबा होते हैं, हजारों लाखों बल्कि, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नियमत है, लेकिन दीन की समझ कम को अता होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ये हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, जो कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हैं, जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके यहाँ खिदमतगार थी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरा ज़ौजा मुहतरमा के घर में खिदमत अंजाम देती थी, खादिमा थी हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जब ये पैदा हुए तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में इनको ले गए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی دعا کے لیے، تو آپ نے چھوارا چبا کر ان کے منہ میں ڈالا. اس کو سنت تحنیق کہتے ہیں. بچہ جب پیدا ہو تو کسی بزرگ سے چھوارا یا کھجور چبوا کر اور اس کا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، ہلکا سا چٹا دیتے ہیں، کھلاتے نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست نے چارے نہ سمجھتے اور حضرت سے ہمارے چبوایا کھجور اور اس کو لے کے پورا نوزائیدہ بچے کو کھلا دیا، نتیجتاً اس کی جان کے لالے پڑ گئے، اسپتال لے کے بھاگے، پھر اس کو معدے کو دھلوایا، جب کہیں جا کے وہ بچ گیا بےچارا بچہ. تو ایسا نہیں بلکہ اس کا تھوڑا سا گودا ہلکا سا لے کے بغیر چھلکے کا اور ہلکا سا لگائے انگلی میں اور اس کے تالو میں چٹا دے اس کو، بس یہ ہے سنت تہانی. تو بہرحال یہاں تک بات یہ اس لیے پہنچی کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین کی سمجھ بڑی چیز ہے. اور دوسری بات فرمائی وحببہ الی الناس، کہ ان کو لوگوں میں محبوب کر دیجیے. کہ آپ دین کی سمجھ عطا ہونے کے بعد اگر گھر ہی بیٹھے رہیں کوئی جانتا بھی نہیں تو دین کی سمجھ حاصل ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کو نفع نہیں ہوگا. لوگوں کو نفع جب ہوگا جب وہ لوگوں میں مخلوق میں محبوب ہوں گے، مقبول ہوں گے، لوگ جانتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے، تو وہ پھر ان سے دین سیکھے. تو یہ دین کی سمجھ جو ہے، اسی کو ایک بزرگ نے فرمایا ہے، نہر گوہر درت التاج شد، یہ ہر نہر گوہر درت التاج شد، نہر موصل اہل معراج. فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر کروڑوں موتی ہیں، قیمتی قیمتی لال ہیں، گوہر ہیں، جواہرات ہیں، تو ہر موتی کو تو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بادشاہ کے تاج میں لگے، کوئی ایک چنا جاتا ہے اس میں سے. اور ایسے ہی ہر نبی کو، ہر رسول کو معراج نہیں ملی، وہ معراج جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہر مرسل اہل معراج، نہر گوہر درت التاج، برائے سرانجام کار ثواب یگے یکے از ہزارہ شبد انتہا. کار ثواب یعنی سرکاری کام کے لیے جو لاکھوں میں کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے، اس کو رتبہ عطا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے مضامین لوگوں کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے جو نافع ہوتے ہیں وہ عطا کرتے. تو دین کی سمجھ ہونا بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر، مگر وہ نہیں تو تیرگی میں، روشنی میں تیرگی پاتا ہے. اللہ نہیں ملتا کتابوں سے، اور اللہ نہ ملا تو روشنی میں بھی اندھیرا ہے، تیرگی مانے اندھیرا. تو یہ باتیں جو ہیں بزرگوں سے سیکھی ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امامہ ہی سنت ہے بس، باقی سب لوگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے. امامہ بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، اور کئی طرح کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، صحابہ نے استعمال فرمائی. ہاں یہ ریکارڈ ہوئی بات
جی.
اچھا، حاکم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا. بیان کے بعد جو ہے پوچھا کہ بھائی کیسی تقریر تھی؟ ایک مولوی صاحب نے کہا اچھی تھی، بہت ڈانٹا ہم کو، کہا کہ اپنا مرشد بھی بنایا مجھ کو، ایسے پھسپھسے انداز میں کہا کہ ہاں اچھی تھی، مرے ہوئے انداز میں جوش سے بولنا چاہیے، ماشاءاللہ بہت زبردست بیان تھا، زبردست تقریر تھی، روح تازہ ہو گئی، ایمان تازہ ہو گیا، ایسے پرجوش جواب دینا چاہیے. کہ آپ کو کیسا لگا یہاں؟ دین کا کام جہاں بھی ہو اس سے خوشی ہو تو یہ عقل سلیم کی علامت ہے. اصل مقصد دین ہے، دین کا پھیلنا.
میں بغیر مبالغے کے بیان کرتا ہوں، یہاں داخل ہوتی ہے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سینے کا اندر کوئی روشنی
ہو گئی. کتنی خوشی کی بات ہے یہ، بہت ماشاءاللہ. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے الحمدللہ، حضرت کی تعلیمات ہیں، حضرت والا کی نیک گمانی ہے، بزرگوں کی نیک گمانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. ویسے یہ مکان جو ہے یہ پہلے ہمارے حضرت کے داماد ہی کا تھا، یہ جگہ انہیں کی تھی پہلے، پھر ہم نے کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو عاشقان خدا سے آباد کرے اور خوب دین پھیلے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ مچھر سے بھی کام لے لیتے. نمرود کو کس نے مارا؟ کتنا بڑا فرعون تھا وہ بھی نمرود، وہ کیسا مغرور اور متکبر بادشاہ تھا، لیکن ذلیل ہوا کس مخلوق کے ہاتھوں؟ ذلیل ترین مخلوق کے ہاتھوں مارا گیا، مچھر گھس گیا کھوپڑی میں، اب جوتے پڑے ہیں سر. کیسا ذلیل کیا اللہ نے مچھر سے. ایسے ہی دین کا کام کسی سے بھی لے لیتے ہیں، اللہ قدرت ان کی ہوتی ہے. فون 9 بجے کہتے ہیں، ان کو سہولت نہیں ہے، فون 9 سے پہلے. عمر وہ کتاب لیجیے، یہ تو بہت خوش ہیں یہاں پہ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت اتنی جلدی گزر گیا. دیکھیے لانڈی والے نہ آتے تو ہمارے تو ساتھی ہیں، ایک وہ ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں، ایک کلینک کا ان کی مجبوری ہے، کسی کچھ. آج اللہ نے ان لوگوں سے رونق بخشی ہماری جگہ. یہ سب لانڈی والے لوگ ہیں، یہ مظہر بھائی، یہ محسن بھائی، یہ شفیع بھائی، یہ ہیں کون کا تذکرہ کرا؟ آپ عبد الرحمان ہیں؟ اچھا، یہ بھی آپ عبد الرحمان. مولانا حافظ جلیل صاحب ہیں، یہ سب سے پہلے بیعت ہونے والوں میں، ڈانڈی میں ماشاء اللہ. یہ بھی بیعت ہوئے، گھر والے بیعت ہوئے ماشاء اللہ. یہ بھائی صاحب بیعت ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما. گرمی لگنے لگتی ہے، زیادہ سردی میں بہت اچھی چیز ہے بائک والوں. کیا ہوا؟ وہ تھیلی میں رکھ دیں اس کو. کہاں ہے تھیلی میں رہے گا؟ آپ اپنے سامان میں رکھ لیجیے گا. یہ بہت سمجھدار ہیں آپ کی بیٹی. آج جو ہے وہ کتاب آئی معاملات صبح شام کی, آپ لے جائیے. انہوں نے لے لی ہیں, چھ لے لی ہیں. تو یہ تھا, امان صاحب کہنے لگے کہ صبح کو لے لوں گا. انہوں نے کہا میں ابھی لے لوں کیونکہ کل پتہ نہیں ہو نہ ہوں. یہ دین کی سمجھ ہے, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. دین کے کام میں وہ ہے نا, ساریو الی مغفر, کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. فاستبقوا الخیرات, نیکی میں جلدی کرتے ہیں. نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے. دیر کیوں, کل کیوں, آج ابھی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تربیت تھی, بزرگوں کے پاس رہنے سے بڑے فائدے, بڑے ثمرات, بہت دین حاصل ہوتا ہے. اب وہ جب رہتے ہیں ساتھ میں تو اس کا احساس کم ہوتا ہے, اب جب وہ نہیں رہے اب احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسی بڑی نعمت کے پاس تھے, کتنی بڑی دولت تھی ہمارے پاس. افسوس ہے کہ ہم نے قدر نہیں کی. تو ہمارے حضرت نے سکھائی سب باتیں. جو بھی کام دین کا ہو فوراً کرو, کل نہیں ہے, ایک گھنٹے بعد نہیں, فوراً. ایک دفعہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ گھڑی حضرت کا حجرہ شریف اس ڈرائنگ روم کے آدھے سے بھی چھوٹا تھا. اسی میں رہتے تھے حضرت نے 10 سال, اسی کمرے میں اپنے حجرہ شریف میں فالج تھا, وہیں رہا کرتے تھے دن رات. بس سفر ہوا تو چلے گئے, یا کہیں بیان ہوا تو تشریف لے گئے, یا باہر آ کے مجلس ہوئی, مجلس کے بعد دیر ہوئی, وہیں کھانا, وہیں سارے معاملات. تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یہ گھڑی جو ہے بھائی مجھے ٹائم دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے نظر کی وجہ سے, تو کوئی ایسی گھڑی ہو جس میں وہ واضح نظر ہے. جیسے یہ ہے نا یہ گھڑی, یہ بالکل وہی گھڑی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, ویسی ہی گھڑی ہے. کر لیجیے بات, کر لیجیے. مسجد پہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو کوئی ساتھ ہی لے آ جائیں. وہ معلوم کرنا مشکل ہوگا, ہم سے کہیں مسجد کی محراب والی جو گلی ہے نا,
مسجد کی محراب والی گلی میں ہے.
اچھا ٹھیک ہے, ڈھونڈ لیں گے, مل جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے دفتر میں ایک ایسی گھڑی ہے, سفید اس کا ڈائل ہے اور کالے اس کے اوپر وہ لکھا, تو بہت دور سے نظر آتا ہے وقت, جیسے یہ ہے وہی اسی ماڈل کی گھڑی ہے. تو حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا حضرت میں دفتر میں ہے, استعمال ہوئی ہے لیکن اچھا نہیں لگتا آپ کو استعمال شدہ, کہا نہیں کوئی, ٹھیک ہے بالکل لے آنا اس کو. تو میں گلشن اقبال میں حضرت تھے نا, اور میرا دفتر تاریخ روڈ پہ تھا. تو میں نے کہا میں حضرت ابھی لاتا ہوں, بلکہ میں نے حضرت کو بتایا بھی نہیں. میں باہر نکلا, گاڑی تھی میرے پاس, میں فوراً اسی وقت جا کے لایا, حالانکہ اگلے دن بھی لا سکتا تھا. تو حضرت والا اتنا خوش ہوئے کیونکہ بزرگوں کے پاس اگر ہنس بھی رہے ہو نا, آپ آرام سے نہیں بیٹھے گا, ٹھیک ہے آرام سے بیٹھیں, یہ کرسی ہٹا دیں, نہیں تو اگر تکلیف ہے تو اوپر بیٹھیں. اچھا, تو اگر ہنس بھی رہے ہوں وہ بھی دین ہے, اور خاموش ہیں وہ بھی دین ہے, اور کوئی نصیحت فرما رہے ہیں وہ بھی دین ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی بظاہر دنیا کی بات ہے وہ بھی دین ہے, اس میں بھی دین ہے, اس میں بھی اصلاح ہے. مزاح میں بھی اصلاح ہوتا تھا ہمارے حضرت کے بعد. بزرگوں کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے, عبادت کونو مع صادقین والی عبادت. ہاں, کونو مع صادقین پر عمل ہو رہا ہے ابھی جو آپ حضرات بیٹھے ہیں. کیا ہے یہ, اس میں بیان بھی شرط نہیں ہے, بیان ہو نہیں ہو, خالی بیٹھے ہیں, بیٹھنا بھی عبادت ہے اولیاء اللہ کے ساتھ یا اولیاء اللہ کے خادموں کے ساتھ جن پر ان کے بزرگوں کا نیک گمان ہو، ان کو اجازت دی ہو، تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھنا، اور وہ یہ اس آیت کے مصداق ہے، کونوا صادقین. اب سو بھی رہے ہیں تو بھی عبادت، ہنس رہے ہیں تو بھی عبادت، مگر ہنسنے میں یہ نہیں کہ گناہ کی بات ہو، فوش بات ہو، جھوٹ ہو، اذیت ہو، ایسا نہیں. شریعت کے قاعدے ہیں، شریعت کے قوانین کے حساب سے، کیونکہ اولیاء اللہ ہر وقت ہنس بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ سے غافل نہیں ہوتا. ہمارے مولانا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب کری رحمۃ اللہ، جن کی ابھی میں اشعار پڑھوں گا انشاءاللہ، پڑھتا رہتا ہوں نعت شریف کے اشعار. فرماتے ہیں، بظاہر ذاکر و شاغل نہیں، زباں خاموش دل غافل. بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے، زباں خاموش دل غافل نہیں ہے، مجھے احباب کی خاطر ہے منظور. یہ کیا طاعت میں شامل نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے خوش نہیں ہو رہے کہ میری محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں؟ تو آپ کو ضروری ہے کہ تقریر بھی ہو، بیان بھی ہو، مسائل بھی بیان ہو؟ نہیں. کونوا مع الصادقین میں صرف یہ حکم ہے، ساتھ رہو، بس یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تقریر بھی سنو، بیان بھی سنو. بیان اور تقریر ہونا سلام یہ ہے ماشاء اللہ. تو بیان اور تقریر ہونا جو ہے وہ ایک مستضاد نعمت ہے، اور صحبت اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے. اب یہ میرے ساتھ صبح سے ہیں، امانت صاحب آتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے ان کے بیٹے فرید صاحب کے. تو آپ بتائیں مجھے کہ بیان کے علاوہ کچھ الگ بات محسوس ہوئی ساتھ رہنے؟ کتنی باتیں ان کو معلوم ہوئی جو ان کو پہلے نہیں معلوم تھی؟ ہم نے بھی اسی طرح سیکھی اپنے بزرگوں کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا ہم نے کیا، ہمیں بہت کچھ معلوم ہو گیا، کتابوں میں وہ باتیں نہیں ملتی. اسی کو فرمایا ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعدوں سے، نہ زر سے پہلا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. تو اور فرمایا کہ کتابوں سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور بزرگوں کے پاس رہنے سے معلومات معمولات بن جاتی ہیں، معلومات معمولات بن جاتی ہیں. اور ہماری حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے اولیاء اللہ سے. اب بتائیے، ایک آدمی انتہائی اخلاص سے، اب خالی اخلاص بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اخلاص کے ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی ضروری ہے، شریعت اور سنت کے قاعدہ ہو. محض اخلاص کافی نہیں ہے. ایک آدمی ہے، ہمارے حضرت مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی ہے جو عصر کی نماز پڑھ کے آیا، اور گھر میں چھپ کر بہت ہی اخلاص سے، بہت محبت سے دو رکعت ادا کرنا چاہ رہا ہے نفل کی، تو اس نے پڑھ لی تو کیا قبول ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ خلاف سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عصر سے مغرب کے درمیان نفل جائز نہیں. تو کیسے کو کیا ہوا کہ اخلاص تو ہے اور دکھلاوا بھی نہیں ہے کہ وہ چھپ کے پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ خلاف سنت ہے قبول نہیں. تو فرمایا کہ اخلاص تو ملتا ہی اللہ والوں سے، یعنی اخلاص نیت، ورنہ شیطان تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، میں نے بہت عبادت کر لی. تو عبادت تو شیطان نے ہی بہت کی، بہت عبادت کی، بہت بڑا عابد تھا اور زاہد بھی تھا اور عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا، اور عاشق نہیں تھا. عاشق عشق، عشق وہ خاصیت ہے، عشق وہ دولت ہے میرے دوستوں، کہ ایک بات تو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ عشق تو ملتا ہی اہل عشق، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، تو عشق بھی اس کے والے سے ملے گا، عشق والے سے، محبت اہل محبت سے ملے گی، اللہ اہل اللہ سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا. تو عشق وہ دولت ہے اللہ کی، اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت، جو مردودیت سے حفاظت کرتی ہے، سمجھ گئے مردود یہ، کیونکہ شیطان عاشق نہیں تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا. تو کیا ہوا اس کا کہ وہ مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حالانکہ اس کا ماحول بھی کتنا نیک تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، سارے فرشتے وغیرہ سب وہیں نیک ماحول، لیکن پھر بھی مردود ہو گیا. کس چیز نے اسے مردود کیا بتائیے؟ شیطان، خود شیطان اس کو کس نے مردود کیا؟ اس کے نفس نے بہکایا اس کو، انا خیر منہ کا نعرہ اس نے لگا دیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، ہے نا، اللہ کا حکم ہے، احکم الحاکمین کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، بلکہ اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو مٹی کے ہیں آدم علیہ السلام. اس نے مٹی کے جسم کو دیکھا لیکن ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت کا موتی، نبوت کا موتی تھا، اس کو نہیں دیکھا اور حکم نہیں دیکھا کہ کس کا ہے. تو کیا کیا اس نے؟ ابا واستکبر، انکار کر دیا، میں ساری مخلوق سجدے میں ہے لیکن ایک ہی اکیلا کھڑا ہے، اور اس کی حالت بھی ایسے تھی، اسی لیے ایسے کھڑے ہونا منع ہے، اس کی شباہت مشتبہ، اس کی شباہت بنانا، ایسے اس نے تکبر سے انکار کیا، ایسے کر انا خیر من کا، میں تو ان سے افضل ہوں، میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کے ہیں. تو اس لیے ابا ایک چیز کے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، تو تکبر نے اس کو مردود کرا دیا. تو تکبر کا مٹانا کتنا ضروری ہے بتائیے، کون مٹائے گا؟ اپنے آپ تو کچھ نہیں مٹ سکتا، تو اس کو اولیاء اللہ اور شیخ اور مربی اور مصلح جس کو بنائے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، قلب کی آبیاری کرتا ہے. وہ جیسے ایک گھر ہے، اس کے باہر یہ لوگ جو بنا دیتے ہیں باغ واغ چھوٹے موٹے، تو ایک نے تو مالی رکھا ہوا ہے، دوسرے نے مالی بھی نہیں رکھا ہوا، دیکھ بھال بھی نہیں، اور نہ پانی دیتا ہے نہ کاٹ چھانٹ کرتا ہے، تو وہ کیسا اجاڑ ہو جاتا ہے، دیکھنے کو بھی جی نہیں کرتا. اور ایک شخص نے مالی رکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ پانی بھی دیتا ہے اور اس کو مالی کو اختیار بھی دے دیا کہ بھائی تمہاری مرضی ہے، جو چاہے ٹہنی کاٹو اس میں سے، جو گلا سڑا چیزیں سب نکالو اس میں سے، کھاد کی صفائی کرو، ٹہنی کاٹو، تم کو اختیار ہے، یہ کنجی لے لو باغ کی، تم اس کو سب دیکھ بھال کرو، بس ہمیں یہ باغ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، بھلا لگنا چاہیے. تو شیخ وہ کام کرتا ہے، قلب کی آبیاری کرتا ہے، قلب کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور ان سے گندے گندے اخلاق اور غیر اللہ کو نکال باہر کرتا ہے. تو اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ قلب کا گلشن آباد ہو جاتا ہے، ہاں قلب مصفہ ہو جاتا ہے، مزکہ ہو جاتا ہے، مجلہ ہو جاتا ہے، کام بن جاتا ہے. تو شیخ جو ہے وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روحانی بیوٹی پارلر کا کام دیتا ہے، روحانی بیوٹی پارلر، جیسے ظاہری دلہن کو سجاتے ہیں کہ بھائی اس کو شوہر اس کو پسند کرے، ذرا خوب بناؤ سنگار کرتے ہیں تو وہ شوہر کو اچھا لگے، تو ایسے ہی ہمارا قلب کا بناؤ سنگار شیخ کرتا ہے، برے برے اخلاق کو ڈانٹ، کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے، کبھی محبت سے، کبھی نصیحت سے، مختلف طریقوں سے، ہر مرید کی الگ الگ اصلاح کرتا ہے، الگ طریقے سے. ہاں یہ نہیں کہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکتا ہے، بلکہ شیخ کامل جو ہے، جو پیر کامل ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ہر مرید کو اس کے استطاعت اور استعداد اور اہلیت کے مطابق اس کو نصیحت کرتا ہے، چلاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بات. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر جو ہے وہ نزلے کے کئی مریض آ گئے ہیں، نزلے کھانسی کے، لیکن ہر ایک کو دیکھیں گے کہ مختلف دوا دیتا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی دوا سب کو دے رہا ہے، بلکہ مختلف دوا دیتا ہے. تو بھائی کسی میں 250 ملی گرام کی طاقت ہے دوا کھانے کی، ایک ضعیف آدمی ہے وہ جوان کو 500 ملی گرام دے رہا ہے، ضعیف آدمی کو 250 دے رہا ہے، 250 والے کو کہہ رہا ہے کہ 3 ٹائم کھاؤ ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ ایک دم دوا کا اثر تیز نہ ہو، تحمل ہو جائے. اور جو قوی آدمی ہے اس کو کہتا ہے تم 1000 ملی گرام کھا سکتے ہو، لہٰذا روزانہ 1000 ملی گرام کھاؤ، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اس کو. ایسے ہی جو شیخ کی یہ استعداد اور شیخ کی نظر ہوتی ہے کہ کس سے کس کو کیسے چلانا ہے. اسی لیے منع ہے کہ جو بات بھی پوچھنی ہو اپنے شیخ سے پوچھو. یہ نہ دیکھو کہ شیخ کے فلاں پرانے مرید ہیں وہ ایسا کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی ایسی کر لیتے ہیں ٹھیک کر رہے ہوں گے. نہ اب معلوم نہیں ہم کسی شیخ نے کسی کو کیا علاج بتایا ہے کس مصلحت سے بتایا ہے. تو یہ نہیں کہ ہر آدمی کو دیکھا دیکھی وہ کام شروع کر دیا. اس راستے کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنا مسئلہ خود شیخ سے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے ہم کیا کریں. تو اس طرح سے شیخ جو ہے وہ ہر مرید کو الگ الگ راستے سے لے کے چلتا ہے الگ طریقے سے لے کے چلتا ہے. نیست معشوقی ہمیں زلفے چلیپا داشتہ, یہ لمبے بال بنا لینا بڑا لینا اور اونچی ٹوپی پہن لینا لمبا کرتا پہننا یہ مشیخت اس کا نام نہیں ہے شیخ یہ نہیں ہے. ہاں درد سر بزیار باشد پاس دلہا داشتہ. دلہا مانے ہم پہلے سے دلہا پڑھتے تھے دلہا اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا شعر ہے یار پاس دلہا 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 یہاں کہاں سے آ گیا. یہ ہے پاس دلہا داشتن یعنی کہ درد سر بسیار باشد ہر مرید کے ساتھ اس کی طبیعت کے مطابق اس کا دل رکھنا اور اس کی پاسداری کرنا یہ درد سر ہے آسان نہیں ہے. ہم بھی پہلے حضرت کے پاس رہتے تھے تو سوچتے تھے بھائی ہم یہ حضرت کے خلیفہ ہیں یہ حضرت کے خلیفہ ہیں بڑے بھائی ماشاء اللہ 10-12 مرید ساتھ چلے جا رہے ہیں بڑے شان ہیں بھائی. اب جب ہم خود سولی پہ چڑھے تو پتہ چلا ہے. ہم جب تخت اللہ نے بٹھایا مسند پہ کہو کچھ کہو بڑی بات نہیں کہنی چاہیے منصب جب اللہ نے عطا فرمایا تو جو ہے وہ پھر اللہ تعالی ہر انسان کی تربیت خود فرماتے ہیں. مربی حقیقی اللہ تعالی ہے اس کو راستے دکھلاتے ہیں اس کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جس سے ان کی تربیت ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ ہے. ہر انسان کی اس کے ظرف کے مطابق تربیت اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. جو حالات آتے ہیں یہ سب تربیت ہوتی ہے اللہ بندے کی تربیت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے گمراہ ہوں لیکن نفس کے ہاتھوں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں اور کسی مربی سے کسی شیخ سے تعلق نہیں کرتے تو ہم نفس کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں اور نفس کی تابے داری کرنے لگتے ہیں روح ہماری مردہ ہو جاتی ہے مثل مردہ ہو جاتی ہے. تو جب کسی شیخ و مربی سے تعلق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے شیخ اس کے نفس کی رگڑائی کرتا ہے بھوسی چھڑاتا ہے غفلت کی بھوسی. جیسے ہمارے حضرت ایک بات فائدہ ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ وہاں ہندوستان میں قنوج ایک جگہ ہے جہاں کا عطر مشہور ہے وہاں پہ دنیا کا بہترین عطر بنتا ہے قنوج. تو حضرت نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ عطر وہ لوگ کیسے بناتے ہیں. تلی کا تیل نکالا جاتا ہے اور تلی کا تیل کیسے نکالتے ہیں کہ وہ بھوسی کے اندر ہوتا ہے پہلے اس کی بھوسی رگڑ رگڑ کے چھڑاتے ہیں اتنا رگڑتے ہیں اس کو نازک طریقے سے کہ اس کی بھوسی الگ ہو جاتی ہے اور ایک نازک سی جھلی رہ جاتی ہے جس کے اندر تیل ہوتا ہے نازک سی جھلی کہ ذرا سی اگر سوئی چبھو تو پھٹ پھٹ کے تیل نکل جاتا ہے اتنی نازک. تو پھر اس کے بعد اس کو پھولوں کے اندر بساتے ہیں ایک تہ پھولوں کے لگائی اس میں اوپر وہ تلی بھوسی چھڑائیں گے اگر بھوسی نہیں چھڑائیں گے تو پھول کی خوشبو اس میں جذب نہیں ہوتی اور بھوسی چھڑانے کے بعد اس کو پھولوں کی تہ بچھاتے ہیں پھر اس کے جس پھول کا عطر بنانا ہو جس پھول کا تیل بنانا ہو جس چیز کا تیل بنانا ہو تو اس کو بچھاتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد ایک تہ تلی کی لگاتے ہیں بھوسی چھڑائی کی پھر اس کے بعد اس کو پھر پھول بسا دیتے ہیں رکھتے ہیں پھولوں کی تہ پھر اس کے اوپر اس طرح تہ در تہ کر کے اس کو ایک عرصہ پھولوں کے اندر بساتے ہیں. تو اب جو یہ اس کا تیل نکالتے ہیں تو وہ تلی کا تیل نہیں ہوتا اب یہ روغن گل ہو گیا گلاب کے پھول میں بسایا روغن گل ہو گیا اب یہ تلی کا تیل نہیں رہا جو 2 روپے کے بھاؤ بکتا ہو اب یہ 100 روپے کا بھاؤ اس کا پڑ گیا. یہ ہے صحبت کی قیمت اور یہ ہے دل کی غفلت کو چھڑانے کا طریقہ. شیخ کے پاس رہیں دل کی غفلت شیخ بھوسی چھڑاتا ہے تکبر کی بھوسی عجب کی بھوسی اور حرام غصے کی بیجا غصے کی بھوسی بدگمانی کی بھوسی غیبت کی گھوسی اور جھوٹ کی عادت کی گھوسی اور بدتمیزی، بے ادبی، کئی قسم کے جو اخلاق رذیلہ ہے، حسد کی گھوسی، یہ اخلاق اصلاح اخلاق کی کتاب ہے، اس میں یہ سارے اخلاق لکھے ہوئے ہیں، برے برے اخلاق بھی لکھے ہیں اور اچھے اخلاق بھی ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ برے اخلاق کو نکالنا مرید کے دل سے، یہ گویا بوسی چھڑانا ہے، اور اچھے اخلاق لانا یہ گویا پھولوں میں بسانا ہے، یہ کام مرشد کا ہے۔ تو جب یہ سب ہو جاتا ہے تو دل بالکل حسین ہو جاتا ہے، اخلاق حسین ہو جاتے ہیں، گفتار حسین ہو جاتی ہے، رفتار حسین ہو جاتی ہے، کردار حسین ہو جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بتائی مومن کی، کہ مومن تو وہ ہے کہ جس کی ذات پر کافر بھی اعتماد کرے کہ یہ ہماری عزت، آبرو، مال، ہر چیز کا ضامن ہے، حافظ ہے، میں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہ اگر اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے مال کو اور اپنی ہر چیز اس کے حوالے کر کے چلا جائے کہ ہم ابھی آتے ہیں، تو ان کو یہ اعتماد ہو کہ یہ ہمیں ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچائے، وہ ہے مومن ہے نا۔ تو یہ شان اس میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ بات اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو برے برے سارے اخلاق کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت شاید پیدا کرتا ہے، اور اہل محبت سے محبت عطا ہوتی ہے، اور دائرہ ایمان سے خروج اس کا نہیں ہوگا۔ جو تعلق اہل اللہ سے رکھے گا اس کو دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوگا، حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اس کی دلیل کہاں سے آئی، کیسے پتہ چلے کہ یہ بات ہماری صحیح ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَن يَرْتَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، ہم سے بے وفا ہو جائے، مرتد ہونا کیا ہے؟ پھر جانا، بے وفائی، بے وفائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بہت بڑا جرم ہے بے وفائی۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی دین میں پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، یہ میرے مرشد کا مضمون ہے جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، فرمایا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ہم ایسی قوم پیدا کریں گے، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہاں ایک نقطہ یہ قابل توجہ ہے کہ یحبہم پہلے فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے، تم اپنا کمال نہ سمجھنا کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، ہم بڑے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بڑے شہد کے چہیتے ہو گئے ہیں، نظروں میں آ گئے ہیں، نہیں، سب ادھر کام ادھر سے بن رہا ہے۔ ہاں، یعلمو انہم، کہ یہ تاکہ اس لیے اپنی محبت کو مقدم فرمایا جائے کہ میں پہلے محبت کروں، میں اللہ محبت کریں گے پھر وہ ان سے محبت کریں گے، اللہ چاہیں گے ان کو تو وہ پھر اللہ کو چاہیں گے۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد ہے۔ فرمایا کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یہ طریقہ اللہ کا ہے اپنا بنانے کا۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو، کسی بھی پہلوان کے مقابلے میں، اس کو پہلوان جو دوسرا لایا جاتا ہے مقابلے میں، تو وہ اس سے بھاری لایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر 100 کلو وزن کا ایک پہلوان چیلنج کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں 90 کلو کا نہیں لایا جائے گا، 80 کا نہیں، بلکہ 125 کلو کا، 150 کلو کا لائیں گے۔ تو یہاں جو اللہ نے مرتدین کے مقابلے میں اہل محبت کو بیان فرمایا ہے، تو کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اہل محبت کبھی مرتد نہیں ہوتے، پھرتے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ بھی پھر جاتے تو مقابلے میں کیسے لائے جاتے؟ مقابلے میں ہمیشہ وہ چیز لائی جاتی ہے جو اس سے بھاری ہو، کامیابی یقینی ہو۔ تو اہل محبت کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے محبت الہیہ حاصل ہوتی ہے اور کامیابی یقینی ہوتی، طریق مل گئی نا۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت کا راز، کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بیان شرط نہیں ہے. ممکن ہے کہ شاید بڑا عالم بھی نہیں ہو, ممکن ہے کہ اس کا علم میں انتہائی کم ہو, لیکن اللہ تک پہنچانے کا فن جانتا ہے, فن جانتا ہے, اگرچہ خود عامل بھی نہ ہو. مثلا اب شیخ کمزور ہے, تہجد گزاری بھی نہیں ہے, اشراق بھی نہیں ہے, چاش بھی نہیں ہے, عوامین بھی نہیں ہے, کمزوری ضعیف ہے, جسم ضعیف ہے, تو نہیں کر سکتا عبادت, لیکن فن جانتا ہے, اللہ تک وصول الی اللہ جانتا ہے کہ کیسے پہنچانا ہے, راستہ جانتا ہے, تو مرید کا کام تو بن جائے, مرید سے کام بن جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سب باتیں ہیں. تو کونوں ماں صادقین جو ہے, یہ صرف اس میں صاف اٹھنا بیٹھنا ہے. اچھا, اب کتنا صاف اٹھنا بیٹھنا, جیسے ابھی کہا نا کہ داڑھی وفیر اللہا ہے کہ وہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, تو کتنی بڑھاؤ سوال پیدا ہوتا, ایسے یہاں بھی بھائی کتنا اٹھو بیٹھو, کتنا رہو, کیسے رہو, ہے نا. تو اس کی تفسیر میں فرمایا ہے, خاج تم کی تکونو مثلا, اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے, تمہارا بول چال ان کے جیسی بول چال ہو جائے. یعنی جس استحضار الہیت سے, جس اللہ کے حضوری سے وہ رہتے ہیں ہر وقت, اگر خاموش ہیں تو اللہ سے دل لگا ہوا ہے, بول رہے ہیں تو اندر سے لرز رہے ہیں کہ کوئی بات کوئی حرف ایسے منہ سے نہ نکلے جس سے مالک ناراض ہو جائے, غضبناک ہو جائے. یہ حال ان کے قلب کا رہتا ہے, ہر وقت وہ سولی پہ لٹکے رہتے ہیں, لرزتے رہتے ہیں اندر ہی اندر, ہے نا. تو فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں, مگر جو دل رو رہا ہے بے ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. اللہ والے اپنے دل سے اللہ کے ساتھ ایسے چپکے رہتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ سے غفلت ان کو نہیں ہوتی. تو اب جو خاموش ہیں تو ان کو حضوری حاصل ہے, بول رہے ہیں حضوری حاصل ہے, اور لرز رہے ہیں کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکلے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے کہ مخلوق کیا کہے, وہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں کہ کہیں ایسی بات مجھ سے نہ نکلے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو, ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو. فرماتے ہیں کہ بر دل سالک ہزارہ غم بوت, بر دل سالک ہزارہ غم بوت, غرض باغ دل خلال غم بوت, کہ اللہ کے قرب کا جو گلشن اور یہ اللہ کو حاصل ہوتا ہے, اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے, اس سے اگر ان کے باغ دل سے ایک تنکا, ایک گھاس کے تنکے کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے باغ, تو اس وہ ایک تنکا اگر ان کے باغ دل سے, گلشن دل سے کم ہو جاتا ہے تو ان پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں, اس قدر ان کو اللہ تعالی سے تعلق ہوتا ہے. تو لہذا ان کے ساتھ اتنا رہے, اتنا اونچے بیٹھے کہ ان جیسے ہو جاؤ, ان جیسا بولنا چلنا, ان جیسا لباس, ان جیسا حلیہ, ان جیسا چلنا, ان جیسے کھانا پینا سونا جاگنا, ہر چیز تمہاری ان کے جیسی ہو جائے. تو یہ ہے کونوا صادقین, اور اتنا ہے. اور ایسے فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں دیکھو کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نمازیں مانگتے ہیں نا, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ وہ راستہ جن پر آپ نے انعام فرمائے, تو یہ وہ لوگ ہیں. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ. کون کون ہے انعام یافتہ؟ من النبیین, تو نبوت کا دروازہ حتمند ہو گیا, آگے صدیقیت بھی ہے, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, قیامت تک آتے رہیں. صدیقیت اور ولایت کا وہ درجہ ہے, اولیاء اللہ کا وہ درجہ ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ سب سے اعلیٰ درجہ ولایت کا. نبوت اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی, لیکن ولایت سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت صدیقیت کہلاتی ہے. تو سب سے پہلے اس کو بیان فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, کون کون انعام یافتہ ہیں؟ ہمارے انبیاء انعام یافتہ ہیں. والصدیقین, جمع میں فرمایا کہ یہ قیامت تک آتے رہیں گے صادقین صدیقین، یہ اولیاء کا سب سے اعلیٰ درجہ، پھر اس کے بعد وہ شہدا شہدا، اور اس کے بعد وہ صالحین نیک لوگ صالح لوگ۔ تو یہ ہے انعام یافتہ لوگ، ان کے ساتھ رہو، اور خود ہی فرما رہے ہیں وہ حسنا اولائک رفیقہ، کیا ہی اچھے رفیق ہیں، کیسے اچھے دوست ہیں یہ، کیسے اچھے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے صحبت کی باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مشائخ کی قدر ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ابھی شام کو ان سے حافظ عمر میاں سے بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ اپنے وقت کے سب سے، ہمارے گمان کے مطابق سب سے اعلیٰ درجے کے ولی سے، اپنے وقت کے ولی سے اللہ نے مجھے تعلق نصیب فرمایا۔ سب سے پہلے میرے مرشد اول شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ساتھ رہا الحمدللہ، کم و بیش تو بارہ برس الحمدللہ، اور اس انہی کے ساتھ میرے مرشد ثانی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرشد ثانی میرے ان کو بنایا، جنہوں نے میرے مرشد کی 50 برس صحبت اٹھائی۔ ہاں، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بارہا حضرت سے اعتماد فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، کی بڑی بات فرمائی۔ اشعار میں بھی بازی ہم پڑھتے ہیں، یہاں اس میں بھی حضرت نے اپنے اشعار میں بھی ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو الحمدللہ ہم نے تو ہمارے مرشد ثانی سیدی وسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق وقت قلندر زمان حضرت مولانا شاہ سیدی شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے بھی تعلق الحمدللہ حضرت کے وصال کے بعد کوئی 3 برس کے قریب رہا، یعنی تھا تو شروع ہی سے الحمدللہ، اور میرے شیخی کی طرح تھے وہ، تو بلکہ بہت سے احسانات ایسے ہیں میرے مرشد ثانی کے مجھ پر کہ ہمیں اپنے شیخ کا ادب بھی انہوں نے سکھایا، تو ہمارے شیخ کی ایسی ہے، ایسا جمال تھا ان میں، اور ایسی محبت تھی کہ ڈانٹتے تو تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی حضرت نے ڈانٹا نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یا اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دین کے معاملے میں کوئی بات ہوتی تو انتقام بھی تھا اور غصہ بھی تھا اور نصیحت بھی تھی، سب تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمارے حضرت کی شان یہی تھی کہ ڈانٹتے تو تھے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ڈانٹتے تھے، اور ہمارے حضرت جو ہے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری اصلاح فرماتے رہتے، ہم حضرت کے پاس رہتے تھے، اپنی نادانی سے بہت سی باتیں الٹی سیدھی کر دیتے تھے، حضرت ہمیں فوراً بلا کر نصیحت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ شیخ کے ادب کے خلاف ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، شیخ کے آرام شیخ کی راحت سے متعلق کتنی باتیں ہم نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی۔ تو لہٰذا بیک وقت دونوں مشائخ الحمد للہ کی سرپرستی اس ناکار کو حاصل رہی، پھر حضرت کے وصال کے بعد باقاعدہ پیدوں نے کبھی شرف حاصل ہوا، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد الحمد للہ ہمارے گمان اقرب الی الیقین جو اس دور کے مجدد ہیں، قطب زمان عارف اللہ مجدد دورہ شیخ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین ابن حسین صاحب ختام اللہ ذلہ علیہ جو بنگلہ دیش میں ہیں، لیکن ہمارے حضرت کے بہت زبردست عاشق، ایک ایک بات کو ایک ایک گفتگو کو حضرت باقاعدہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا کرتے تھے، اور اس پہ ایک یعنی صرف گفتگو نہیں بلکہ حضرت کا ایک ایک انداز لکھتے تھے، یہ ہے عشق، کیسے مسکرا رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، کیسے انداز ہے، یہ کیا سب بات وہ ڈائری کے اندر لکھتے رہے، اتنی بڑی ڈائری اپنے ساتھ لاتے تھے بنگلہ دیش سے، تو 24 گھنٹہ جب بھی حاضری ہوتی تھی وہ ڈائریوں کے ساتھ، اور ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، گفتگو تو الگ لیکن ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے کہ وہ کیسے ہنس رہے، لباس کیسا ہے، جیبیں دیکھو، یہ سب لباس ہمارے حضرت کی نقل میں ہے، ہمارے حضرت اسی طرح لباس پہنتے تھے، سردی کے اندر یہ موٹا کپڑے کا کرتا حضرت نے ہمیں سکھایا، اتنا آرام دہ ہے کہ آپ سویٹر پہنو لیکن نچلا حصہ جو ہے وہ تو ٹھنڈ میں اکڑا ہے, اوپر اوپر گرم ہے, نیچے ٹھنڈے ہیں. تو یہ کرتا جو ہے ٹانگوں میں بھی سردی سے حفاظت کرتا ہے, اور اس میں جیبیں یہ جو لگایا اوپر فلیپ, یہ چوری یہ کتروں سے حفاظت کے لیے اتنا بہترین رہتا ہے. اچھا یہ زپ لگائی, بٹن کے جھنجھٹ ہی نہیں ہے نا. یہ سب ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا. ایسا لباس لمبا کرتا, اور کرتا لمبا اتنا نہ ہو. یہ بھی ہمارے بزرگوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے بزرگوں کا کہ اقرب الی السنہ, اس زمانے کے جو اقرب الی السنہ عمل ہوتا ہے وہ ہمارے بزرگوں نے اسی کو ہمیشہ اپنایا ہے. تو یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہے, یہ والی دیکھیے, یہ جو ہڈی ہے یہ نیچے سے جو آ رہی ہے جہاں یہ ختم ہو رہی ہے ہڈی, تو اس ہڈی کو کور کر لیں بس. یہ نہیں کہ اتنا لمبا نیچے چلا جا رہا ہے, یہ نہیں. ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں شرم و حیا. اب یہ اگر ہم پتلون اور شرٹ پہنے, کتنی بے حیائی کا لباس ہے, کیونکہ اس میں اعضا ظاہر ہوتے ہیں, پتلی چست ہوتی ہے, ٹانگیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں, اعضا اور اعضائے شرم و حیا بھی ظاہر ہو جاتے ہیں, وہ چست ہوتی ہے چیز, تو کتنی بری معلوم ہوتی ہے. اور آج کل تو اتنی چست پہننے لگے ہیں کپڑے کہ وہ ہر اس کا ٹینٹ بھی نظر آتا ہے نا. کتنی بے حیائی کا لباس ہے. کافروں کی نقالی میں ہم لوگوں نے بالکل ہم اندھے ہو جاتے ہیں. ان کو ہماری نظر میں ان کی اتنی اچھائیاں بیان کی گئی ہیں, ان کو اتنا اچھا پیش کیا گیا کہ ہم ان کی ہر چیز کو اچھا سمجھنے لگے. حالانکہ مالک کو حق ہے غلام کی قیمت مقرر کرنا. مالک نے کیا قیمت مقرر کی کفار کی؟ اولئک کل انعام بل ہم اضل. یہ تو جانور ہے. خدائی کو نہ پہچانا تو کیا 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 تیر مارا تم؟ تم سورج میں پہنچ جاؤ ہماری طرف سے, جانا تو تمہیں وہیں جہنم میں مثل سورج ہے نا. اللہ ہدایت دے دے, کفار کو بھی ہدایت دے دے, ہم کو بھی ہدایت پر استقامت دے. تو مالک کیا قیمت لگا رہا ہے ان کی؟ یہ جانور بوجہ ان کے کفر کے. تو ہم ان کی نقالی کریں تو کیسا ہے؟ ہم کیا ہو جائیں گے؟ جانوری ہو جائیں گے نا. پھر جانوری پہ یاد آیا کہ ہمارے حضرت مزاج فرماتے تھے کہ ایسے جانور ہیں کہ ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے. جنوری ہے نا, جانوری. ایسے جانور ہیں. تو کتنی بے حیائی کا لباس ہے. اب ہمارے حضرت تو ہر ایک سے محبت فرماتے تھے, تو کسی کو محبت سے قریب کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ کوئی پینٹ شرٹ میں آ جاتا تھا تو نفرت نہیں کرتے. اولیاء اللہ کسی کی ذات سے نفرت کبھی نہیں کرتے, کتنا بھی گناہگار ہو, کیسے بھی حال ہو, مگر اس فعل سے نفرت کرتے ہیں جو خدا کا ناپسندیدہ ہو. اس فعل سے نفرت کرتے ہیں, فاعل سے نفرت نہیں کرتے. تو لہذا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھئی اگر پہنا ہی ہے, کسی مجبوری سے بھی بعض اوقات فیکٹری میں کام کرنے والے ہوں, کو اجازت نہیں ہے, وہ دفتروں میں کام کرنے والے ہوں, کہتے ہیں مجبوری ہے کہ وہ کمپنی والے اصرار کرتے ہیں کہ آپ شلوار قمیض نہیں پہنیں گے, پینٹ شرٹ پہنیں گے. تو جائز تو ہے, لیکن اس کا طریقہ ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی جب تم نماز پڑھو یا کہیں کسی سے اور جگہ مل جل جاؤ, وہاں تو مجبوری ہے دفتر میں, لیکن جب باہر جاؤ تو شرٹ کو باہر نکال دو تاکہ اعضائے شرم و حیات چھپ جائیں, ظاہر نہ ہو, تو دوسرے کو بھی دیکھ کے شرم آتی ہے, نگاہ نہیں ڈال سکتے. اسی طرح نماز میں پتلونیں اتنی چھوٹی چھوٹی چل گئی ہیں کہ نماز سجدے میں جا رہے ہیں تو سطر کھل جاتا ہے. اب کتنی بڑی گناہ کی بات ہے سطر کھولنا, اور دوسرے کی نظر پڑے وہ بھی حرام, گناہ کبیرہ. تو یہ سب باتیں ہیں بھائی. تو یہ لباس ہی ہمارے حضرت کا معمول تھا, اور اسی طرح سے حضرت کی یہ ٹوپی. تو ہر طرح کی ٹوپی پہننا جائز ہے, لیکن محبت کی بات کچھ اور ہوتی ہے. یہ ہم محبت میں یہ نقل کرتے ہیں, اس کو فرض سمجھ کے نہیں پہنتے. امامہ بھی سنت ہے, ٹوپی بھی سنت ہے. تو یہ بات ہے. تو ہر چیز اور ہر ادا کی نقل جو ہے اپنے مرشد کی کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس بات کی ہم کوشش کریں کہ جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہو ان کی اداؤں کو اپنائیں, کیونکہ وہ ادائیں اقرب الی سنت ہوتی ہیں, اور سنت ہی سے ہمارا کام بنے گا, ہے نا. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. اور فرمایا کہ گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا حال. اگر اتباع سنت ہو پھر دیکھو کہ اللہ کی طرف راستہ کیسی تیزی سے ہے نا, کیوں طے ہوتا ہے تیزی سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت کا حصول فرض ہے اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے جو اللہ کو پانا چاہتا ہے. اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کو کیسے پائے گا؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کام کرو؟ فاتبعونی, رسول کی اتباع کرو, ہمارے نبی کی اتباع کرو. جیسے وہ ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہاتھ میں, جیسے وہ لباس پہنتے ہیں ویسے لباس پہنو, جس طرح پہنتے ہیں دائیں ہاتھ سے پہننا ہے بائیں بعد میں ڈالنا ہے اتارنا ہے تو بایاں پھیل, جو کام کرنا ہے اس ادا ان کی اداؤں کو اپنا, اداؤں کو اپنانا. تو اب نبی تو نہیں ہے نقالی کے لیے اداؤں کو اپنانے کے لیے, اولیاء اللہ ان کی اداؤں کو اپنا, جیسے وہ بول رہے ہیں, جیسے وہ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, اس طرح بننے کی کوشش کرو. بس اس نقالی پہ جو ہے کام بن جائے گا
انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب
فرمائے.
اب تو 9:30 ہو گئے, کچھ اشعار پڑھیں کہ ہم نعت شریف کے اشعار مختصر بھی ہیں لیکن پرجوش ہیں, پر ایمان ہیں. ہمارے حضرت سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں تمام بزرگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ نقشبندیہ سلسلے کے سب سے بڑے صاحب نسبت بزرگ یہی ہیں. ان کی صحبت ہمارے حضرت نے 3 برس اپنی جوانی میں جب تپیہ کالج میں حضرت پڑھتے تھے علی گڑھ میں الہ آباد میں, تو وہاں تپیہ کالج سے فارغ ہو کر شام کو حضرت مولانا پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور رات کو دیر تک 11 بجے تک یا اور دیر تک وہاں حضرت کی صحبت میں رہتے تھے. اور حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں دوسرے جوان لڑکے جو ہے وہ گنگا جمنا پہ جاتے تھے, وہاں ہندو عورتوں کو نہاتے دیکھتے تھے, وہ اشنان وشنان کرتے ہیں لوگ, تو وہاں وہ بدنگاہی کرتے تھے. اور ہمارے حضرت کہاں آتے تھے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی. بچپن ہی سے ہمارے حضرت ولی اللہ تھے, بڑے صاحب نسبت تھے. تو 3 برس وہاں حضرت کی صحبت میں رہے اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی. کئی بیانات میں ان کا تذکرہ بھی ہے. بہرحال ان کے یہ اشعار ہے, ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے, لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے, لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے, تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے, اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، ہے میری دعا اب تیرا مقصود پر آئے، ہے میری دعا اب تیرا مقصود پر آئے، ہے میری دعا اب تیرا مقصود پر آئے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، اے میری دعا اب تیرا مقصود پر آئے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ لوگوں کا آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا، سب کا مل جل کر اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہترین برکات اور ثمرات ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، اور تمام مسلمانوں کے عالم کو بھرپور اس کی برکات اور ثمرات سے فیض یاب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرمائے اپنی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے خوب کام لے لیا میرے مشائخ کی برکت سے، میرے مشائخ کی ڈیوٹیوں کے صدقے، ان کی نیک گمانی کے صدقے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ایسا بنا دے، اور ہم سب کو اللہ ایسا بنا دے، اللہ والا بنا دے، جذب فرما لے، اور یا صدیقین کی اللہ خط انتہا عطا فرما، الحمد للہ رب العالمین، اچھا وہ خط کا آپ کو ٹائم نہیں رہا، ٹھیک ہے اس کو رکھ دیں، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم يا رب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقرب إلى حبك، اللهم نجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد، یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ عمل کی توفیق کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو اے اللہ عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ بخصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کی رحمت خاصہ اور اپنی مشیت خاصہ اور اپنے کرم خاص سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیں، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کے خطے اختیار عطا فرما دے. اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ایسا ایمان ہم سب کو عطا فرما دے میرے اللہ کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں, جان دینا قبول کر لیں لیکن آپ کو ناراض کرنا قبول نہ کریں. اور اللہ پھر بھی اگر خطا ہو جائے میرے اللہ ہم رو رو کر جب تک آپ کو منا نہ لیں. اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے, اور ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ ہم ہر لمحہ آپ پر فدا کریں. اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں, ہر لمحہ آپ پر فدا کریں. اے مالک کریم آقا, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما, اے اللہ اتباع کامل نصیب فرما, سنت کی اتباع کامل, شریعت کی اتباع کامل نصیب فرما. اے اللہ برے اخلاق سے ہمارے قلوب کو پاک فرما, تمام غیر اللہ سے ہمارے قلوب کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو اخلاق حمیدہ سے سنوار دیجیے, مزین فرما دیجیے. اے اللہ تاکہ قیامت کے دن جب ہم حاضر ہوں آپ کے حضور تو سجے سجائے ہوں, گندے گندے اخلاق نہ ہوں, برے برے اخلاق نہ ہوں, بدصورت نہ ہو. اے اللہ ہمیں ہمارے اخلاق کو انتہائی حسین انتہائی خوبصورت, ہمارے قلوب کو انتہائی حسین انتہائی خوبصورت کر کے. اے اللہ ہم کو دنیا سے اٹھانا تاکہ آپ کے حضور ہم شرمندہ نہ ہوں. اے اللہ کل کو ہم شرمندہ اور رسوا نہ ہوں. اے اللہ ہم سب کو خوب اچھے اخلاق سے مزین فرما دیجیے, گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے, بیماروں کو ہمارے شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے, رزق کی تنگی جن کو ہو اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ خوب فراخی رزق عطا فرما, آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما. اے اللہ آسان رزق نصیب فرما تاکہ باقی وقت اے اللہ آپ کی یاد میں خرچ کریں, آپ کو راضی کرنے میں خرچ کریں. اے اللہ ہماری پوری زندگی آپ کو راضی کرنے میں صرف ہو جائے, خرچ ہو جائے. اے اللہ ہم سے اپنے کرم سے خوب خوب راضی ہو جائیے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ان کے رشتے نہیں آئے, اللہ اپنے فضل سے ہم کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ خصوصی فضل فرما دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے, ان کے اولاد ہیں اللہ ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار دیندار اللہ والا بنا دیجیے. اے اللہ با ادب بنا دیجیے, اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا, اطاعت کرنے والا, اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی توفیق نصیب فرما دیجیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرما دیجیے, بیویوں کو اپنے شوہر کی اطاعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ خوب ادب کی توفیق نصیب فرما دیجیے, خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو والدین اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے حقوق میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں, اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ اپنے مشائخ کی شان میں ہم سے جو گستاخیاں بے ادبی ہو گئی, ناقدری ہو گئی, اللہ اپنے فضل سے وہ بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ میرے مشائخ کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما دیجیے, اور میرے تینوں مشائخ کو ساعتن فساعتن متصاعدن متزائدن متواترن, اے اللہ متصاعدن متزائدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی اولادوں کو خاندان والوں کو بھی اللہ کامل ایمان عطا فرما دیجیے. اے اللہ دنیا میں بھی ان کو خوب عزت اور مال اور رزق کی فراوانی فرما دیجیے, اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما دیجیے. وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین. اللہم آمین. اللہم انک انت السمیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پانی کو چلاؤ شعیب بھائی, اور یہ بال آئے وہاں سے آئے بال بھی